السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ نور آیت نمبر 31. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين. وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبؤولتهن أو آبائهن أو آباء بؤولتهن أو أبنائهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھائیں بجز اس کے جو خود ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں. وہ اپنا بناؤ سنگھار نہ ظاہر کریں مگر ان لوگوں کے سامنے، شوہر باپ شوہروں کے باپ، اپنے بیٹے شوہروں کے بیٹے، بھائی بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اپنے میل جول کی عورتیں، اپنے مملوک، وہ زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں، اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں. وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں کہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہو اس کا لوگوں کو علم ہو جائے. اے مومنوں، تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ فلاح پاؤ گے. یہ وہ آیات ہیں جس کی بنا پر سورہ نور اور زیادہ اہم ہو جاتی ہے. اور جیسے کہ ہم شروع میں ہی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس وقت کیا فرمایا تھا شروع میں، کہ انا انزلناها وفرضناها، کہ بے شک اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم نے اس کو فرض کیا ہے. لہذا اس میں کہ اب جتنے بھی احکامات ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ فرض کے درجے میں آئیں گے. ایک اور اہم بات، چونکہ سورہ احزاب نازل ہو چکی تھی اس سے پہلے، اور سورہ احزاب میں چہرے کے پردے کے احکام نازل ہو چکے تھے، اسی بنا پر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا واقعہ افق میں ہم کو جو ان کی روایت ملتی ہے خود ان کی زبانی، اس میں وہ خود کہتی ہیں کہ صفوان بن معطل مجھے پہلے دیکھ چکے تھے، لہٰذا انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور میں نے اپنے چہرے پر چادر ڈھانک لی. تو پہلے پردے کے احکام نازل ہو چکے تھے، یہاں پر اب گھروں کے اندر کے پردے کی بات کی جا رہی ہے کہ گھروں کے اندر عورتوں کو کس طرح سے رہنا ہے. اور یہاں پر دراصل بات جو کی جا رہی ہے کہ کس کے سامنے عورت اپنی زینت کا اظہار کر سکتی ہے. یہاں پر غیر مرد تو آ ہی نہیں رہے ہیں ابھی تو یہاں پر محرم لوگوں کی بات ہے، محرم رشتہ داروں کی بات ہے جن کے سامنے عورتوں کو نکلنا ہے. لوگوں نے یہاں پر غلطی کیا کی ہے اور کیوں غلط سمجھا ہے اور غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ یہاں پر اللہ ما ظاہر منہا جو آیا ہے، انہوں نے کہا کہ عورت جو ہے اللہ ما ظاہر منہا میں اس کا چہرہ اور اس کے ہاتھ آتے ہیں، یعنی وہ پوری طرح سے اپنے آپ کو کور کرے لیکن اس کا چہرہ اور اس کا ہاتھ کھلا رہے گا. اور کچھ لوگ اسی بنا پر چہرے کے پردے کے قائل نہیں ہیں. سب سے پہلی بات تو ہم خود یہ دیکھ لیں کہ انسان کے جسم میں سب سے زیادہ اٹریکٹیو اگر کوئی چیز ہے تو وہ کیا ہے، آپ بتائیں. سب سے پہلے آپ کس چیز کو دیکھتے ہیں جب کسی انسان سے ملتے ہیں، کسی خاتون سے، کسی لڑکی سے، کسی سے بھی ملتے ہیں تو سب سے پہلے کس چیز پر آپ کی نظر پڑتی ہے؟ اس کے کسی اعضا پر؟ نہیں نا، بلکہ جی اس کے چہرے پر نظر پڑتی ہے سب سے پہلے. تو انسانی جسم میں سب سے زیادہ پرکشش اور سب سے زیادہ اٹریکٹیو اگر کوئی چیز ہے تو وہ انسان کا چہرہ ہے. اسی بنا پر آپ دیکھیں کہ ساری جو زینت کی جاتی ہے وہ چہرے پر ہی کی جاتی ہے، کیونکہ چہرہ ہی سب سے زیادہ انسان کا پرکشش ہے اور اسی کو انسان دیکھتا ہے. آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ جو چیز دیکھی جاتی ہے، ایک تو سیرت دیکھی جاتی ہے اور دوسرا صورت دیکھی جاتی ہے. بہتر تو یہی ہے کہ سیرت پر کیا جائے، لیکن اس پر ہماری عمل نہیں ہوتا ہے. بہرحال وہ ایک الگ ٹاپک ہو جائے گا. صورت دیکھی جائے دیکھی جاتی ہے یا سیرت دیکھی جاتی ہے، تو سب سے زیادہ پرکشش چیز انسان کے جسم پر اس کا چہرہ ہے، اس کے بعد ساری چیزیں آتی ہیں. ایک اور مثال سے اس کو ہم اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں. آپ کا گھر ہے، آپ کو اپنے گھر سے کہیں باہر جانا ہے سمجھیں، اور آپ اپنے گھر میں بہت ساری آپ کی چیزیں ہیں قیمتی، آپ بہت احتیاط سے ہر چیز، ہر کھڑکی، ہر روشن دان، ہر چھوٹا سا چھوٹا جو کوئی راستہ ہے اس کو برابر بند کرتی ہیں کہ آپ کے پیچھے آپ کے گھر میں کوئی چوری نہ کر لے. لیکن آپ نے ساری چیزیں بند کر دیں، کھڑکیاں، روشن دان اور بھی جو کچھ چیزیں تھیں، چھوٹے موٹے دروازے، لیکن مین گیٹ آپ نے کھلا چھوڑ دیا یا کھلا رکھ دیا. آپ بتائیے چوری ہونے کے امکان ہے یا نہیں ہے، اور آسانی سے ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے چوری، کیونکہ کیا کھلا ہے؟ مین گیٹ کھلا ہے. تو اسی طرح سے انسان کے جسم پر سب سے زیادہ جو چیز کسی دوسرے انسان کو مائل کر سکتی ہے تو وہ اس کا چہرہ ہے. اور چہرہ سمجھے ایک مین گیٹ کی طرح ہے. اگر آپ نے اپنے بالوں کو بہت ہی ٹائٹ اسکارف سے باندھ لیا ہو، جیسے آج کل ایک فیشن چل نکلا ہے کہ بس بالوں کو کور کر لو، ڈیڈ سیٹ، کافی ہو گیا. آپ نے بالوں کو کتنا بھی کور کیا ہو، آپ نے اپنے آپ کو کتنا بھی چھپایا ہو، لیکن اگر چہرہ کھلا ہے تو پھر سمجھے ہر چیز کھلی ہے. چہرہ ہی تو سارے جذبات کی عکاسی کرتا ہے، چہرے ہی سے تو سارے ایکسپریشن ظاہر ہوتے ہیں، چہرہ ہی تو بتاتا ہے انسان کو، اس پر ساری چیزیں ہوتی ہیں. چہرہ ایک کھلی کتاب کی مانند ہوتا ہے انسان کا. تو اسی لیے چہرے کے پردے کے احکام تو پہلے ہی آ چکے تھے احزاب میں، لیکن ہم اس کو پڑھیں گے بعد میں جب سورہ احزاب آئے گا. یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے کہ وہ قل للمؤمنات، کہ کہہ دیجئے مومن عورتوں سے. اور آپ دیکھیں کہ الگ الگ مخاطب کرنا اس بات کی علامت ہے کہ مخلوط سوسائٹی کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے مردوں کو حکم دیا، مومن مردوں کو، کہ اپنی نگاہیں بچا کر رکھیں. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ مومن عورتوں سے مخاطب ہیں کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں. تو عورتوں کے لیے بھی غز و بصر کے وہی احکام ہیں جو مردوں کے لیے ہیں، یعنی جان بوجھ کر عورتیں مردوں کو نہیں دیکھیں گی. اگر نگاہ پڑ جائے تو ہٹا لینی چاہیے. جیسے کہ خود عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک واقعے سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی پیٹھ کے پیچھے سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حبشیوں کے کرتب دکھائے تھے عید کے دن. تو عورتیں مردوں کو اگر دیکھیں گی تو وہ والی نظر نہیں ہوں گی، بلکہ کچھ اور مقصد سے وہ دیکھ رہی ہیں. لیکن جہاں پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا خواہش کے بنا پر دیکھ رہی ہیں، تو وہاں پر سے پھر نظریں ہٹا لینی چاہیے، پھر عورتیں بھی نہیں دیکھ سکتی. تو مومن ہونے کی نشانی ہی یہ ہے، اور فرج کی حفاظت کا ذریعہ ہے یہ کہ نگاہوں کو بچا کر رکھیں. یعنی فرج کی حفاظت ہو نہیں سکتی جب تک کہ آپ نظروں کی حفاظت نہیں کریں گے. نظروں کی حفاظت ہی آپ کو فرج کی حفاظت بھی کروائے گی. تو اسی لیے پہلے نظروں کی بات کی گئی اور بعد میں شرمگاہ کی حفاظت کی بات کی گئی ہے. اور مختلف واقعے سے ہم کو پتہ چلتا ہے، کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ ام سلمہ اور میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیٹھی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہ اتنے میں ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں بیویوں سے فرمایا ان سے پردہ کرو. بیویوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الیس اعما لا یبصرنا ولا یعرفنا، کہ یا رسول اللہ کے یہ اندھے نہیں ہے، نہ ہمیں دیکھیں گے نہ پہچانیں گے. فرمایا کیا تم دونوں بھی اندھی ہو؟ کیا تم انہیں نہیں دیکھتی؟ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر تصریح کرتی ہیں کہ یہ واقعہ اس زمانے کا ہے جب پردے کا حکم آ چکا تھا. یہ احمد، ابو داؤد اور ترمذی میں یہ واقعہ درج ہے، اور موطا کی بھی ایک روایت سے اس کی تائید ہوتی ہے. موطا امام مالک میں روایت ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک نابینا آئے تو انہوں نے اس سے پردہ کیا. کہا گیا آپ نے اس سے پردہ کیوں کیا؟ یہ تو آپ کو نہیں دیکھ سکتا. جواب میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تو اسے دیکھتی ہوں. تو یہ ایک روایت ہم کو ملتی ہے، لیکن دوسری طرف ہمیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی ایک روایت ملتی ہے کہ 7 ہجری میں حبشیوں کا وفد مدینہ آیا اور اس نے مسجد نبوی کے احاطے میں ایک تماشا کیا. اللہ کے رسول نے خود عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تماشا دکھایا. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. تیسری ایک اور بات جو ہمیں ملتی ہے کہ فاطمہ بنت قیس کو جب ان کے شوہر نے 3 طلاقیں دے دیں تو سوال پیدا ہوا کہ وہ عدت کہاں گزاریں. پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام شریک انصاریہ کے ہاں رہو. اور کہا جاتا ہے کہ یہ بہت مالدار خاتون تھی, ان کا گھر بھی بہت بڑا تھا. اکثر جو وفد آتے تھے تو اللہ کے رسول انہی کے گھر ٹھہرایا کرتے تھے. تو چونکہ ان کے یہاں بہت سارے صحابہ کرام آتے جاتے, لہذا ان کے یہاں رہنے سے پھر منع کر دیا گیا. ان کے یہاں پر ضیافتیں بھی ہوتی رہتی تھی, کھانے کا انتظام ہوتا تھا. اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم ابن ام مکتوم کے یہاں رہو, وہ اندھے آدمی ہے, تم ان کے ہاں بے تکلف رہ سکو گی. یہ بھی مسلم اور ابو داؤد میں یہ واقعہ درج ہے. تو ان تمام روایتوں کو دیکھنے سے کیا بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ عورتوں کے مردوں کو دیکھنے کے معاملے میں اتنی سختی نہیں ہے جتنی مردوں کے عورتوں کو دیکھنے کے معاملے میں ہے. ہاں, مجلس میں آمنے سامنے یا ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنا بالکل منع ہے. راستہ چلتے ہوئے یا دور سے کوئی جائز قسم کا کھیل تماشا دیکھ لیا اور مردوں پر نگاہ پڑ گئی تو وہ ممنوع نہیں ہے. یا پھر کوئی حقیقی ضرورت ایسی کوئی پیش آ گئی مجبوری, اس میں اگر دیکھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اسی بنا پر بعض ہم کو جو بڑے بڑے اسکالرز گزرے ہیں, حافظ ابن حجر اسقلانی ہیں, نیل الاوتار میں شوکانی ہیں, انہوں نے یہ بات نقل کی ہے کہ جواز نکلتا ہے اور اس بات سے بھی اس جواز کی تائید ہوتی ہے کہ عورتوں کے باہر نکلنے کے معاملے میں ہمیشہ جواز ہی پر عمل رہا ہے. مسجدوں میں, بازاروں میں اور سفر میں عورتیں تو نقاب ڈال کر جاتی تھیں کہ مرد ان کو نہ دیکھیں, مگر مردوں کو کبھی یہ حکم نہیں دیا گیا کہ وہ بھی نقاب اوڑھیں تاکہ عورتیں ان کو نہ دیکھیں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں کے معاملے میں حکم مختلف ہے, لیکن اس کے باوجود بھی عورتوں کے لیے کسی طرح بھی یہ جائز نہیں ہے کہ عورتیں اطمینان سے مردوں کو گھوریں یا دیکھیں. بہرحال تو یہاں پر مومن عورتوں کو یہ تاکید کی جا رہی ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں, یعنی ہر قسم کی ایسی اس بات کے قریب بھی نہ جائیں جو اس راستے کی طرف لے کر جاتی ہیں. اب دیکھیں اسلام ہمیں جو تعلیم دیتا ہے اس میں دراصل ہر بات پر شروع میں ہی روک لگا دی گئی ہے کہ آگے چل کر جس سے برائی ہونا ممکن ہو, یعنی جہاں سے یہ ڈر ہو یا شک ہو کہ آگے چل کر انسان برائی میں ملوث ہو سکتا ہے تو پہلے ہی ان سارے راستوں پر روک لگا دی گئی تاکہ انسان اس راستے کی طرف جائے ہی نہ. جب معلوم ہے کہ آگے کھائی ہے تو پھر جانے کی کیا ضرورت ہے, انسان پہلے ہی الرٹ ہو جائے, پیچھے رہ جائے. اور اسی لیے دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام جو شرمگاہ کی حفاظت کی جو بات کی ہے, اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو فطری جذبہ رکھا ہے اس خواہش کو پورا کرنے کا, یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں رکھی تو ہے خواہش, وہ شوہر اور بیوی کے لیے وہ جائز طریقے سے اس کو استعمال کرے نہ کہ غلط طریقے سے استعمال کرے. تو اس خواہش کو یہ نہیں کہا گیا کہ انسان کچل دے اور رہبانیت اختیار کر لے, لیکن اس کے لیے لمٹس بتا دی گئی ہیں, اس کے جائز حدود بتا دیے گئے ہیں کہ کہاں اس کو تم استعمال کر سکتے ہو اور کہاں نہیں کر سکتے. اسی بنا پر صدر کھولنے کے لیے اللہ کے رسول نے منع کیا. ایون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا کہ کوئی عورت کے سامنے برہ نہ ہو. اسی لیے مردوں کا مردوں کے سامنے صدر الگ ہے اور عورتوں کا عورتوں کے سامنے صدر الگ ہے. تو مردوں کے لیے عورت کا صدر کیا ہے؟ صرف وہ ایسے مردوں کے سامنے جو اس کے رشتہ دار ہیں, محرم ہیں, تو چہرہ اور ہاتھ اس کے کھلے رہیں گے. ایون اگر والد ہیں بھائی ہیں سسر ہیں, ان کے سامنے بھی جسم کا کوئی دوسرا حصہ وہ کھول نہیں سکتی عورت. کیوں؟ کیونکہ ایک ان کے سامنے نہیں کھول سکتی, وہ صرف شوہر کے سامنے کھولنے کی اجازت ہے اس کو. ہاں, زینت کے ساتھ وہ اپنے بھائیوں کے سامنے, اپنے بھانجوں کے سامنے, اپنے جو بھی دوسرے محرم رشتہ دار ہیں ان کے سامنے زینت کے ساتھ آ سکتی ہے, لیکن جسم نہیں کھلا رکھ سکتی. اور اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے باریک اور چست لباس پہننے کو بھی منع کیا گیا ہے عورت کو, کہ وہ ایسا چست لباس نہ پہنے, ایسا باریک نہ پہنے جس کی وجہ سے بدن اندر سے جھلکے یا نمایاں ہوں یا بدن کی ساخت نمایاں ہوں. خود عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی یہ روایت سے بات ہم کو پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ ململ آئی کہیں سے باہر سے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک صحابی کو دی دہیہ کلوی کو اور کہا کہ تم اس کا کرتا بنا لینا اور اپنی بیوی سے کہنا کہ اس کا دوپٹہ بنا لے, لیکن نیچے ایک کپڑا لگا لینا, یعنی باریک لباس یا باریک دوپٹہ بھی نہیں اوڑھنا ہے. خود عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ہم کو روایت ملتی ہے اور یہ واقعہ ابن جریر نے نقل کیا ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ان کی کوئی بھتیجی آئی تھی تو آپ نے اللہ کے رسول نے ان کو دیکھ کر فرمایا کہ جب عورت بالغ ہو جائے تو اس کے لیے حلال نہیں کہ وہ ظاہر کرے اپنے منہ کے سوا اور اپنے ہاتھ کے سوا، جو ہاتھ کی حد آپ نے خود اپنی کلائی پر ہاتھ رکھ کر اس طرح بتائی کہ آپ کی مٹھی اور ہتھیلی کے درمیان صرف ایک مٹھی کی جگہ اور باقی تھی۔ تو ٹھیک ہے، جب جیسے کہ جو محرم رشتے دار ہیں، جیسے مثال کے طور پر باپ ہیں، بھائی ہیں، تو ان کے سامنے عورت اتنا کھول سکتی ہے کہ اپنے پائچے اوپر کر لے یا پھر دوپٹہ جو ہے سینے پہ ڈالے رہے، سر کھلا رہے۔ اس کے بارے میں بھی اور آگے چل کر بہت سارے اس میں الگ الگ کچھ علماء کے اس میں اختلافات ہیں، لیکن بہرحال اتنا ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اتنا وہ اپنے جسم کا حصہ کھول سکتے ہیں جسے گھر کا کام کاج کرنے میں اس کو مشکل نہ ہو، کیونکہ اس کی تو ضرورت پیش آتی ہی ہے، کیونکہ اگر وہ مسلسل سر پر دوپٹہ باندھے رکھے گی گرمی ہے تو کیسے کام کرے گی۔ اب گھر میں صرف والد ہیں، بھائی ہیں یا بیٹے ہیں، تو اگر وہ اپنی آستین اوپر چڑھا لیتی ہے یا فرش دھوتے وقت اپنے پائچے اوپر کر لیتی ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ ہاں، لیکن جو تھوڑے سے رشتے ایسے ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم خود جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے سامنے آتی تھی، لیکن یہ اب پھر حدود مختلف ہو جائیں گے۔ جو ہمارے یہاں پر کلچر ہے کہ کسی کے بھی سامنے خوب ہنسی مذاق کیا جائے، جس طرح سے چاہے آیا جائے، ویسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ احتیاط برتی جائے گی کہ یہ جو ایسے رشتے ہیں کہ جہاں پر آپ بالکل پوری طرح سے پردہ بھی نہیں کرتے ہیں اور ان کے سامنے پوری طرح سے کھلنا بھی نہیں ہے، تو پوری طرح سے باقاعدہ آپ ابایا پہن کے یا پھر اس طرح سے آپ کی بڑی چادر ہو یا بڑا اس طرح سے دوپٹہ ہو جو آپ کو پوری طرح سے کور کر لے، اور زینت کے ساتھ ان کے سامنے آپ نہیں آئیں گی۔ اور پھر ستر کو بھی آپ دیکھیں کہ عورت کا عورت کے سامنے ستر ٹھیک ہے، مختصر ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شریعت کا جو تقاضا ہے، یعنی اسلام کیا چاہتا ہے، اسلام کیا مزاج پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ کیا روح انسان کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے، پاکیزگی، حیا کا تقاضا کرتا ہے اسلام۔ تو یہاں پر صرف اتنا ہی نہ کیا جائے جتنا کہا جائے، ہم کو ہر طرح سے احتیاط برتنی چاہیے، نظر کی بھی حفاظت کریں، ہر طرح سے حفاظت کریں تاکہ آگے چل کر کوئی پرابلم فیس نہ کرنا پڑے عورت کو۔ تو لہٰذا یہاں پر کہا گیا کہ کہہ دیجئے مومن عورتوں سے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ زینت، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، پہلے ہم اس کو اچھا خاصا ڈسکس کر چکے ہیں، زینت یہ بھی زینہ سے نکلا ہے یا جو بھی اس قسم کے ہم نے الفاظ قرآن میں پڑھے ہیں۔ تو زینت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بناؤ سنگھار یا آرائش، تین چیزوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، خوشنما کپڑے، زیور اور سرما، یا جو بھی اوپر سے مختلف آرائشیں عورتیں استعمال کرتی ہیں جس کو ہم میک اپ کہتے ہیں۔ تو اسے کہا جا رہا ہے کہ بناؤ سنگھار، اسپیشل جو زینت ہے وہ نہ دکھائیں بجز اس کے کہ جو ظاہر ہو جائے۔ اب یہاں پر جو علم ظاہرہ منہا کی بات آئی ہے، اسی بات کو لے کر بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ وہ اپنی زینت نہ ظاہر کریں یا وہ پردہ نہ کریں، مگر یہ کہ چہرے کو چھوڑ کر، باقی پورا جسم کور ہونا چاہیے۔ تو اب یہ جو زینت ہے، یعنی زینت سے مراد وہ چیز جو عورت اپنے ایکسٹرا بناؤ سنگھار کے لیے، جس کو جو چیزیں لگاتی ہے، چاہے وہ زیور ہو یا اپنی شخصیت میں مزید نکھار پیدا کرنے کے لیے وہ کچھ چیزیں استعمال کرتی ہیں۔ تو اب اگر یہ خود ظاہر ہو جائے یا چھپانے کے باوجود کھل جائے اور ظاہر کرنے کی نیت نہ ہو، خود بخود ظاہر ہو جائے، تو وہ چیز الگ ہے۔ لیکن آپ دیکھیں ستر ایک الگ چیز ہے، تو یہاں پر ستر کی بات ہی نہیں کی جا رہی، یہاں پر زینت کی بات کی جا رہی ہے۔ تو اس آیت میں خاص طور سے احکام حجاب کی رخصتوں کا ذکر ہے، یعنی کس کے سامنے اس کو حجاب نہیں کرنا ہے، نہ کہ اس کی پابندیوں کا ذکر ہے۔ ذکر یہ چل رہا ہے کہ فلاں 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 عبدی محرم رشتہ داروں سے بھی حجاب کی ضرورت نہیں، اپنی عورتوں سے بھی، اپنی لونڈیوں سے بھی، اور ایسے غلاموں سے یا نابالغ بچوں سے بھی اظہار زینت اور حجاب پر کوئی پابندی نہیں۔ اب یہاں پر تو کہا جا رہا ہے کہ فلاں فلاں لوگوں سے تم کو حجاب ہی نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، زینت تم اپنی دکھا سکتی ہو، تو یہاں پر پردے کی بات ہی نہیں آ رہی ہے، یہاں تو دکھانے کی بات آ رہی ہے، یہاں پر نہ دکھانے کی بات نہیں آ رہی ہے۔ اور یہاں پر کہیں پر بھی غیر مردوں کا ذکر نہیں آیا ہے کہ ان سے بھی اظہار زینت پر کوئی پابندی نہیں، یہاں پر کوئی غیر محرموں کا، غیر مردوں کا ذکر ہی نہیں آیا ہے۔ تو الا ما ظاہرہ منہا سے مراد چہرہ اور ہاتھ ہی لے لیے جائیں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا, جو لوگ یہ کہتے ہیں, کیونکہ یہاں پر تو کھلا رکھنے کی اجازت ہی کا تو ذکر ہے. یعنی ان لوگوں کے سامنے عورت اپنا چہرہ یہ سب کھلا رکھ سکتی ہے, زینت کا اظہار کر سکتی ہے, یہی بات کی جا رہی ہے. اور یہاں پر الا ما ظہر منہا, منہا میں ہا کی جو ضمیر ہے زینت ہن کی طرف جا رہی ہے, جو کہ قریب ہی میں پیچھے وہ لفظ آتا ہے. تو زینت ہن کی طرف ہا کی ضمیر ہے, نہ کہ بدن کے اعضاء کی طرف, جس کا یہاں پر ذکر ہی نہیں ہے. اور یہاں پر عورتیں اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر جو اس زینت سے خود بخود ظاہر ہو جائے, یہ مطلب ہے. کو ہم اس طرح سے سمجھ سکتے کہ جو چادر آپ نے اوڑھی ہے وہ چادر بعض دفعہ ہو سکتا ہے کہ ہوا سے ادھر ادھر اڑ جائے. یہ جو چادر اوڑھی ہے خود اس کا چھپانا اب تو ممکن نہیں ہے, وہ چادر تو دکھے گی ہی. یہ بعض اوقات غفلت کی بنا پر یا کسی اور بنا پر زیور کچھ نظر آ جاتا ہے, عورت جو پہنے ہوئے ہے کچھ حصہ اس کا ظاہر ہو جاتا ہے. تو اکثر صحابہ کرام اور تابعین نے ما ظہر منہا کا یہی مطلب لیا ہے کہ زینت میں سے کچھ ظاہر ہو جانا اتفاقاً, نہ کہ چہرہ اور ہاتھ ہے. الا ما ظہر منہا سے کسی بھی طرح نہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ہاتھ کی بات کی جا رہی ہے, چہرے کی بات یہاں پر آ ہی نہیں رہی ہے. الا ما ظہر منہا کہا گیا ہے, اور وہ الا ما ظہر منہا, منہا میں ہاتھ کی جو ضمیر ہے وہ زینتہن کی طرف جاتی ہے. اور زینت میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو انسان ایکسٹرا اپنے لیے کرتا ہے یا عورت کرتی ہے اپنے لیے, چاہے وہ اپنے جسم کو مزین کرتا ہے یا پھر کوئی ایسا خوبصورت لباس پہنتا ہے, لباس کی تراش خراش ہے یا آرائش ہے, زیورات ہیں. زینت منع نہیں ہے, زینت کو منع نہیں کیا گیا ہے, بلکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ہم کو ملتی ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پردے کے پیچھے سے کوئی چیز مانگی. آپ نے پوچھا کہ یہ کسی عورت کا ہاتھ ہے؟ تو بتایا گیا کہ ہاں یہ کسی عورت کا ہاتھ ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر عورت کا ہاتھ تھا تو ناخن پر مہندی ہی لگا لی ہوتی. پھر خود عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کہتی ہیں, وہ ان کے پاس جو خواتین آیا کرتی تھیں وہ خود ان کو کہتی تھی کہ اپنے شوہر کے لیے تم سجا سنورا کرو, کیونکہ جب ایک دفعہ ایک خاتون آتی ہیں اور وہ بہت پراگندہ حال ہوتی ہیں, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھتی ہیں کہ بی بی کے تمہارے شوہر نہیں ہے یہاں پر, یعنی کیا کہیں باہر گئے ہیں, سفر پر گئے ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ نہیں, انہیں کچھ غرض ہی نہیں رہی, وہ تو دن میں روزہ رکھتے ہیں اور رات میں نماز پڑھتے ہیں. تو اس چیز کو ناپسند کیا گیا. عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ شوہر کے لیے بناؤ سنگھار کریں, اور مرد کو بھی چاہیے کہ وہ اگر اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر وہ جذبہ رکھا ہے کہ اس کو سراہا جائے تو جائز طریقے سے سراہا جائے, شوہر سے اپریسیشن لیا جائے. تو زینت کو منع نہیں کیا گیا ہے بلکہ زینت کو دکھانے سے منع کیا گیا ہے غیر مردوں کو. گھر میں اگر عورت رہتی ہے, گھر میں اس کے محرم رشتہ دار ہیں, ان کے سامنے وہ زینت کر سکتی ہے. اور پھر ہم کو جو آثار ملتے ہیں خود عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے کہ وہ چہرہ ڈھاکہ کرتی تھی. حج کے موقع کا بھی ہم کو ذکر ملتا ہے کہ جب قافلے گزر جاتے, خود عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ جب قافلے گزر جاتے تو ہم چہرے سے پردہ ہٹا لیتی تھی, یعنی جو بھی انہوں نے اوڑھا تھا یا لگایا تھا چہرے پر, اور جیسے قافلے وہاں رہتے موجود تو ہم اپنے چہرے کو کسی چیز سے کور کر لیتی تھی, آڑ لے لیتی تھی کسی چیز کی. تو بہرحال یہاں پر خمار یعنی گھر کی بات کی جا رہی ہے, جلباب کی بات ہم آگے انشاء اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں پڑھیں گے. تو کہا گیا کہ الا ما ظہر منہا, الا یہ کہ کوئی زینت خود بخود ظاہر ہو جائے. ولیضربن بخمورہن علی جیوبہن, اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں. تو یہ بات ہم کو روایت سے پتہ چلتی ہے کہ جب آیت حجاب آ گئی تھی اس کے بعد مدینہ میں عورتیں کھلے منہ نہیں گھومتی تھیں, بلکہ ان لوگوں نے چادریں لے لی تھی. خود عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان ہے کہ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو عورتوں نے اپنے کمر کے پٹے کھولے اور اس میں سے موٹے کپڑے چھانٹے اور اس کے دوپٹے بنا لیے یا خمار بنا لیے. دوسرے دن فجر کی نماز میں جتنی بھی عورتیں آئیں کوئی بھی اس طرح سے نہیں تھی کہ جو اس طرح سے دوپٹے اوڑھے ہوئے نہ ہوں, کیونکہ زمانے جاہلیت میں کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کا معمول یہ تھا کہ جس طرح سے آپ نے کشمیری خواتین کو دیکھا ہوگا کہ سر پر سے دوپٹہ اس طرح سے باندھ کے کانوں کے پیچھے سے لے کر وہ دوپٹہ پیچھے ڈال دیتی ہیں اور سامنے سے سینہ پورا کھلا ہوتا ہے. تو زیادہ تر دیکھا جائے تو وہی چیز چھپانے کی ہے, اسی لیے یہاں پر کہا جا رہا ہے جیوب. دراصل جیب ہم اردو میں کہتے ہیں, آپ نے سنا ہوگا. اور جیب کہاں ہوتا ہے؟ جیوب دراصل جیب سے نکلا ہے, جیم یا با گریبان کو کہتے ہیں, اور جیب بھی اسی وجہ سے جیب کہا جاتا ہے کیونکہ वो ग्रीबान की जगह जेब लगाया जाता है, अगर आपने देखा होगा तो, जो शर्ट के ऊपर जेब लगाया जाता है। और इसी तरह से यखुद्दू का लफ्ज आया था, गैन दुआद, दुआद उसका रूट वर्ड है, झुकाना, नीचे करना, किसी चीज को कम करना, घटाना, पस्त करना। तो गल्ज़े बसर से मुराद मतलब निगाह नीची करना, रखना, या ऐसी निगाह जो ख्वाहिश नफसानी पर मबनी हो। तो इंसान ये न करे कि इधर उधर ताकता फिरे, बल्कि अपनी नजर को बचाकर रखे या झुकाकर रखे। खुसूसन किसी खवातीन को बुरी नजर से देखना वो मना है। तो बात चल रही थी इल्लामा ज़हरा मिन्हा की और भी खुमुरी हिन्ना की। इल्लामा ज़हरा मिन्हा, इसमें जीनत होगी कि जो जीनत है वो खुद ब खुद कुछ जाहिर हो जाए। जो चादर पहनी है वो चादर दिखाई दे, जो अबाया पहना है वो अबाया दिखाई दे, या कभी चलते चलते हाथ में जो अंगूठी वगैरह पहनी है वो दिख जाए इस तरह से, या हवा से अबाया उड़ जाए और जो लिबास पहना था वो लिबास का कुछ हिस्सा दिख जाए। ये बात यहां पर कही गई है। वल ये दरिबना दराबा से है, और यहां पर जो मतलब आएगा इसका कि बुक्कल मार लें या डाले रहें। भी खुमुर हिन्ना, अपने खिमार। खिमार आप देखें कि खम्र हम पीछे पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा। खम्र हमने वहां पर क्या पढ़ा था कि अलखम्रु मा खामर अल अक्ल, कि खम्र वो है जो अकल को ढांक ले। तो खिमार दरअसल ये ऊपर से लटकाई जाने वाली चीज है, यानी इसका मतलब ये हो रहा है कि सर से लेकर आपके सीने तक के चीज ढकी रहे। यानी अगर कोई ठीक है महरम रिश्तेदार भी हैं, जैसे मिसाल के तौर पर भाई हैं, तो और यहां पर आप देखें खासतौर से मोमिनों से खिताब है, यानी ये कोई आम लोगों से गैर मोमिनों से नहीं कहा जा रहा है, यहां मोमिनों से खिताब है। अगर तुम इस ईमान का दावा करते हो तो ईमान के दावे का तकाजा है कि तुम्हें इन चीजों की पाबंदी करना पड़ेगा। तो खिमार वो कपड़ा है जो सर के ऊपर से डाला जाएगा और जो सीने को भी कवर करेगा, क्योंकि खासतौर से जिक्र आ रहा है अला जुयूबी हिन्ना, कि अपने गिरेबानों पर डाले रहें। वला युबदीना ज़ीनतहुन, ताकि ना जाहिर हों या ना जाहिर करें, ज़ीनतहुन्ना वो अपनी जीनत, और ना जाहिर करें वो अपनी जीनत। युबदीना बा दाल वाव से है खुल्लम खुल्ला जाहिर करना। इब्दा हर वो चीज जिससे औरत अपने आप को मुज़य्यन करती है, जीनत का इजहार। तो यहां पर कहा जा रहा है कि जिनके सामने वो जीनत का इजहार करती है वो ये और ये और ये लोग हैं। और जैसे कि ज़हरा भी हमने पढ़ा पीछे, ज़हरा खुलना, आश्कारा होना, या वो हिस्सा जो जाहिर हो जाए, यानी खुद से दिखाने का शौक ना हो और ना कोशिश हो, खुद से जाहिर हो जाए। तो यहां पर जो बात समझ में आ रही है वो ये है कि आम तौर पर हम जिसको जो बात कहेंगे कि वो कपड़ा जिससे सर सीना कमर ढांपी जाए और इसमें गर्दन वगैरह सब चीजें आ जाती हैं। सबसे ज्यादा हम सब जानते हैं कि अगर कोई जीनत का इजहार करना है तो उसमें सबसे पहले नंबर पर शौहर होंगे। फिर जैसी जीनत शौहर के सामने की जाती है वैसी जीनत आम लोगों के सामने नहीं की जाएगी, मतलब जैसे भाई हैं, बेटे हैं, या वालिद हैं, या ससुर हैं, या भांजे हैं, या भतीजे हैं, सबकी अलग अलग कैटेगरी है आप देखें। और ये औरत खुद समझ सकती है कि किन रिश्तेदारों के सामने उसको किस तरह से आना है। तो उस जमाने में रिवाज ये था कि जिस तरह से कश्मीरी खवातीन अपने दुपट्टे पीछे डाल लिया करती थी और सामने से गिरेबान खुला होता था, तो अरब की खवातीन के यहां पर भी यही रिवाज आम था। बल्कि उस जमाने में जो मेकअप की चीजें थी या औरतें जो करती थी कि उनके सामने से सीना खुला होता था, दुपट्टा पीछे होता था, और वो दुपट्टे की ही चोटियां बना लेती थी, वो जो चोटियां थी वो पीछे लहराती रहती थी। उस जमाने में उन लोगों के यहां पर जो आम रिवाज था मेकअप करने का कि मिस्सी लगाना, भंवे बनाना, चेहरे से रुए नोचना, इसीलिए आप देखें कि अहदीस में हमको इन तमाम चीजों से मना किया गया है कि चेहरे के रुए नोचना या भंवे तराशना या बालों में बाल मिक्स करके लगाना, ये सब मना किया गया है। तो जैसे ही ये आयत नाजिल हुई उसके हुक्म की तामील में उस वक्त मदीना की जो औरतें थी माशाल्लाह किस कदर वो फर्माबरदार थी कि समयना व अताना, कि उन्होंने फौरन अपने कमर पट्टे खोले और किसी ने चादर उठाई, उसका दुपट्टा बनाया और ओढ़ लिया। और दूसरे रोज सुबह की नमाज के वक्त जितनी औरतें मस्जिद नबी में हाजिर हुई सब दुपट्टा ओढ़े हुए थी। तब ये तमाम जो अहकाम से बात हमारे सामने आ रही है कि हम इस्लाम का मिजाज समझें, کہ اسلام کس طرح کا معاشرہ چاہتا ہے اور شریعت دراصل کیا چاہتی ہے، شریعت کا مطلب یا مقصد کیا ہے کہ بے راہ روی عام نہ ہو، تمام جو بے راہ روی کے کوئی اگر راستے ہوں تو تمام بند کر دیے جائیں، تمام راہیں مسدود ہوں تاکہ یعنی وہ پیٹرول ہی نہ چھڑکا جائے جس سے آگ لگنے کا خطرہ ہے، پہلے کا پہلے ہی تمام وہ حالات مہیا کر دیے جائیں، وہ آداب بتا دیے جائیں، وہ اصول بتا دیے جائیں تاکہ معاشرے میں بے راہ روی عام نہ ہو۔ تو عورت ہر ایک کے سامنے تو اپنی زینت نہیں ظاہر کر سکتی، لیکن یہاں پر جو کہا جا رہا ہے کہ ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن، کہ اور نہ ظاہر کریں اپنی زینت الا مگر اپنے شوہر کے، او آبائہن یا اپنے والد کے، او آبائی بولتہن اپنے شوہر کے والد یعنی سسر، او ابنائہن یا ان کے بیٹے، او ابنائی بولتہن یا ان کے شوہروں کے بیٹے یعنی سوتلے بیٹے بھی ہو سکتے ہیں۔ اور پھر اس میں ایک لمبی لسٹ دی گئی ہے، اور یہ لمبی لسٹ کیوں دی گئی ہے اس کو بھی ہم ذہن میں رکھیں کہ ان کے سامنے زینت ظاہر کی جا سکتی ہے۔ اگر زینت سبھی کے سامنے ظاہر کرنا ہوتی تو آپ بتائیے یہ لمبی لسٹ دینے کی کیا ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ فرما دیتا کہ ٹھیک ہے عورتیں زینت ظاہر کریں، کرتی رہیں اور کر سکتی ہیں، لیکن یہ تمام محرم رشتہ داروں کی لسٹ دینے کا مطلب ہی ہے کہ ان کے سامنے زینت کرو، ہاں جو دوسرے لوگ ہوں گے ان کے علاوہ ان کے سامنے پھر زینت سے نہیں آ سکتے، پھر کچھ اور طریقہ کار ہوگا سامنے آنے کا اگر مجبوری میں سامنے آنا بھی پڑے۔ تو شوہر، والد، شوہر کے والد، بیٹے، اپنے شوہروں کے بیٹے یعنی سوتیلے بیٹے، بھائی، بھتیجے، بھانجے، اپنے میل جول والی عورتیں، کنیزیں جن کی وہ مالک ہوں، اپنے خادم مرد جو عورتوں کی حاجت نہ رکھتے ہوں، اور ایسے لڑکے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں۔ یعنی یہاں پر 12 لوگوں کا ذکر ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو رشتے محرم یعنی خون کی وجہ سے محرم ہیں وہی رضاعت کی وجہ سے بھی محرم ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم کو حدیث میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ یہاں پر قرآن میں تو یہاں بتایا گیا ہے کہ ان ستر تو بہرحال چھپا رہے گا لیکن زینت ظاہر کی جا سکتی ہے، تو 8 کا یہاں پر ذکر ہے جو ابدی طور پر محرم ہے، یعنی خاوند، باپ، سسر، حقیقی بیٹے، سوتلے بیٹے، بھائی، بھتیجے، بھانجے۔ پھر ان میں وہ رشتہ دار بھی شامل ہوتے ہیں جو رضاعت کی بنا پر حرام ہوں، مثلا رضائی باپ، رضائی بھائی یا رضائی بیٹے اور چچا وغیرہ۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نساء کی جو آیت نمبر 23 ہے اس سے استشہاد کر کے بتایا تھا کہ نسب اور رضاعت کو ایک ہی سطح پر رکھ کر فرمایا کہ جو رشتے نسب کے لحاظ سے حرام ہیں وہی رضاعت کے لحاظ سے بھی حرام ہیں، یہ بخاری کی حدیث میں ہم کو ملتا ہے۔ تو یہاں پر کہا گیا ان لوگوں کے سامنے عورت اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہے، لیکن ان کے علاوہ پھر اس کے کچھ اور احکامات ہوں گے۔ اسی طرح یہاں پر جو بات آئی ہے او نسائہن یعنی اپنی میل جول کی عورتیں، تو ان کے سامنے زیب و زینت دکھانے میں کوئی حرج نہیں، یعنی عورتیں، حالانکہ عورت عورت کے سامنے تو زینت ظاہر کر سکتی ہے لیکن یہ نہیں کہ ہر کسی عورت کے سامنے عورت اپنی زینت ظاہر کر دے، کوئی غیر عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو جا کر ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات دوسروں کو بیان کر دیں جس کی وجہ سے دوسروں کے دلوں میں خواہش پیدا ہو، تو لہٰذا ہر ایک عورت کے سامنے اپنی زینت نہ دکھائیں، یعنی اپنی میل ملاقات والی عورتیں جن کے اوپر اعتبار کیا جا سکتا ہے، جن کو ایک دوسرے کو اچھی طرح سے پہچانا جا سکتا ہے۔ اور رہی دوسری غیر مسلم یا ایسی مشتبہ عورتیں تو ان سے زینت چھپانے کا حکم ہے جیسے کہ غیر مردوں سے چھپایا جاتا ہے۔ پھر دوسری بات آتی ہے کہ جو مخنث ہوتے ہیں یعنی جو عورت ہے نہ مرد ہیں، اور جن کو مطلب لوگ گھروں میں کام کرنے کے لیے یا ان سے پھر چونکہ کوئی پردہ نہیں رہتا ہے ان کو گھروں میں رکھ لیتے ہیں، مخنث کو جو عورتوں کی وضاقتہ رکھنے والے مرد ہوتے ہیں، تو ان کے تعلق سے کیا ہے، ہم کو ایک واقعہ ملتا ہے بخاری میں ہی، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، گھر میں ایک ہجڑا تھا، وہ ام سلمہ کے بھائی عبداللہ بن ابی ربیہ سے کہنے لگا اگر اللہ نے کل طائف فتح کرا دیا تو میں تمہیں غیلان ثقفی کی بیٹی کی نشاندہی کروں گا، وہ اگر سامنے آتی ہے تو 4 سلوٹ لے کر اور پیٹھ موڑتی ہے تو 8 سلوٹ لے کر، یعنی وہ کہا جاتا ہے کہ اس نے اس کے پوشیدہ اعضا کی بھی نشاندہی کر دی۔ تو اللہ کے رسول نے جیسے ہی اس کی یہ بات سنی تو فرمایا کہ یہ مخنث آئندہ کبھی تمہارے یہاں نہ آیا کرے، اور پھر تقریباً سبھی لوگوں کو یعنی اس طرح کے جو لوگ تھے ان کو باہر نکال دیا، گھروں سے باہر نکال دیا. یعنی ایسا مخنث جو کہ عورتوں کے امور سے دلچسپی رکھتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی پردے کا حکم دیا اور اس کے داخلے پر پابندی لگا دی. پھر یہاں پر اپنے خادم آئے ہیں، اور پھر اوی تابعین غیر اولی الاربا. تو یہ جو غیر اولی الاربا ہے، اس میں ہم یہ نہ سمجھیں کہ آج کل کے جو ڈرائیورز ہیں یا مالی ہیں یا خانسامے ہیں، بلکہ یہاں پر اس سے مراد اس زمانے میں جو غلام ہوا کرتے تھے، وہ کبھی بھی اپنی مالکہ کے تعلق سے یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ غلط نظر ڈالیں گے. تو نوکر چاکر قسم کے وہ لوگ، اس زمانے کے غلام قسم، کہ جن کے اندر عورت کو دیکھ کر کوئی خواہش نہ جاگے، جن کے اندر ایسے کوئی جذبات نہ ہوں، یا پھر وہ یا تو چھوٹے ہوں یا بالکل ہی وہ غلام ہوں یا بہت زیادہ بوڑھے ہوں. اور کچھ تابعین اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایسا نوکر جو آپ کے یہاں پر صرف روٹی کے ٹکڑے کے لیے پڑا رہے، اسے کوئی اور غرض نہ ہو، یعنی وہ آپ کے یہاں نوکری اسی لیے کر رہا ہے کہ اس کو صرف کھانے پینے یا اپنی کمائی سے غرض ہے، وہ گھر کی عورتوں پر بری نظر نہ ڈالتا ہو. تو اربا یعنی جس کے اندر نکاح کی حاجت نہ ہو، ایسے زیر دست مرد جن کو نکاح کی حاجت نہیں، بے وقوف یا نامرد یا خصی مرد جو جنسی خواہشات سے دور ہو چکے ہوں. اور آپ دیکھیں کہ جب غلام اگر آزاد ہو جائے تو پھر اس سے بھی پردہ کرنا ہوگا، پھر وہ غلامی میں نہیں رہے گا. اور نوکروں میں بھی جو ایسے ینگ ہیں جن کی نگاہیں اچھی نہ ہوں، تو ان سے باقاعدہ پردہ کیا جائے گا. ہاں کوئی ایسا سیدھا سادھا جو بالکل عورتوں سے دلچسپی نہ رکھتا ہو، کوئی غلام ہے، تو ان سے پھر پردے کی ضرورت نہیں. لیکن آج کل تو چونکہ غلامی ہے ہی نہیں، اور اس طرح کے کوئی نوکر بھی نہیں ہے، ہر کوئی آزاد ہے، لہذا آج کل گھر کی خواتین اسی طرح سے آزادی کے ساتھ کسی نوکر کے سامنے نہیں نکل سکتی. پھر آگے جو حکم دیا جا رہا ہے کہ ایسے لڑکے جو عورتوں کے پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں، یعنی نابالغ لڑکے جن کو ابھی یہ ساری چیزوں کے بارے میں کوئی معلومات ہی نہ ہوں، ان کے سامنے بھی زینت کے ساتھ آیا جا سکتا ہے. لیکن جیسے ہی بچے بڑے ہو جائیں، لڑکے بڑے ہو جائیں، ان کے سامنے پھر زینت کے ساتھ نہیں آنا ہے. اور سعودی عرب میں اتنا اچھا سسٹم ہے یہ کہ یہاں پر اگر شادیاں ہوتی ہیں یا کچھ بھی تقریب ہوتی ہے تو بالکل ہی سیپریٹ انتظام ہوتا ہے، خواتین کا الگ اور مردوں کا الگ. اور پہلے سے کہہ دیا جاتا ہے، پہلے سے سب کو یہ بات معلوم ہے کہ 10 سال سے بڑے بچے نہیں آئیں گے، 10 سال کے اندر چھوٹے جو بچے ہیں وہ آ سکتے ہیں، بلکہ بعض جگہوں پر تو 7 سال کے بعد ہی بچوں کو آنے نہیں دیا جاتا، بوائز کو خصوصاً. تو یہ شروع سے اگر ہم اس کا انتظام کریں گے، آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں کی شادیوں کا کیا سسٹم ہے، ہمارے یہاں کی تقریبات کا کیا سسٹم ہے. ہمارے یہاں پر تو بالکل اس بات کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی جاتی کہ کس کو اندر داخل ہونا ہے اور کس کو نہیں داخل ہونا ہے. جس کے گھر کی شادی ہو، اس کے گھر کے تو سارے مرد حضرات اندر آ جاتے ہیں، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے سب جائز ہے. اور کچھ لوگوں کی تو عادت ہی ہوتی ہے کہ اس طرح کی جب بھی تقریبات ہوتی ہیں وہ ضرور خواتین کے محفل میں داخل ہوں گے. کیوں آتے ہیں بلا وجہ؟ پابندی لگانی چاہیے، ہم کو خود اسٹرکٹلی کسی کو کھڑا کرنا چاہیے تاکہ یہ سسٹم ہمارے یہاں سے ختم ہو. آپ دیکھیں، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی نہیں کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا تھا کہ ہم نے یہ آیت نازل کی اور ہم نے اس کو فرض کیا ہے. جب اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بتائی جائیں کہ بالغ جو بچے ہیں وہ بھی نہیں آ سکتے، نابالغ بچے آ سکتے ہیں عورتوں کی محفل میں، یا ان کے سامنے عورت زینت ظاہر کر سکتی ہے جو نابالغ بچے ہوں، بوائز ہوں، تو پھر کیسے یہ جائز ہو سکتا ہے کہ بالکل ہی غیر مرد نامحرم لوگ، اور شادی میں تو ہر کوئی زینت کے ساتھ آتا ہے، ہر کوئی تیار ہو کر آتا ہے، اپنے سب سے بیسٹ کپڑے پہنتا ہے، پوری طرح سے آراستہ اور لیس ہوتا ہے، تو پھر کیسے کوئی غیر مرد اندر داخل ہو سکتے ہیں؟ تو ایسی جگہوں پر تو زیادہ پابندی ہونا چاہیے، اسٹرکٹلی کہہ دینا چاہیے کہ یہاں پر اندر کوئی غیر مرد نہیں آئے گا، چاہے وہ جس کے گھر کی شادی ہو، یعنی لڑکی کے والد ہوں یا لڑکی کے بھائی ہوں یا لڑکی کے چچا ہوں، ماموں ہوں، کوئی بھی ہوں، جس کا نکاح ہو رہا ہے، کوئی بھی گھر میں اندر وہاں پر داخل نہیں ہوگا جہاں تقریب ہو رہی ہے. تو آپ خود سوچیں کہ ان سارے احکامات کو سامنے رکھ کر آپ سوچیں کہ جب اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بتائی گئی ہیں، آپ بتائیں کیسے ایک عورت کھلم کھلا گھوم سکتی ہے. اور ہمارے یہاں پر تو رواج یہ ہے کہ اپنے محلے میں کہتے ہیں کہ اپنے محلے میں تو آرام سے گھومو، برقعہ پہننے کی کیا ضرورت ہے. ہاں جب باہر کہیں دور دراز کے علاقوں میں جائیں گے تب عبایا پہنو. تو یہ کیا بات ہوئی کہ اپنے محلے میں غیر محرم نہیں رہتے ہیں کہ ان سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ تو بہت زیادہ ہم کو اپنے معاشرے کو سدھارنے کی ضرورت ہے، اسلامی تعلیمات کو عام کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ سارے پرابلمس کیوں آ رہے ہیں اور یہ سارے پرابلمس کو کیوں ہمیں فیس کرنا پڑ رہا ہے؟ کیونکہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے، گھروں میں سورہ نور نہیں پڑھائی جاتی، سورہ نور کے احکامات کو یاد نہیں دلایا جاتا، سورہ نور کو ریوائز نہیں کیا جاتا، جبکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور سے تاکید کرتے تھے اپنے اسٹیٹ گورنرز کو کہ عورتوں کو خاص طور سے سورہ نور پڑھاؤ، اس کی تعلیم دو۔ آپ دیکھیں ساری باتیں ہم سے ریلیٹڈ ہیں یا نہیں ہیں، خواتین کا کتنا حصہ ہے اس میں، اور یہی تو ساری چیزیں ہیں کہ اگر یہ چیزوں پر ہم نے، یہ باتوں پر عمل کر لیا، ان آیتوں پر، تو یقین جانیے کہ معاشرے سے بے راہ روی تقریباً ختم ہو جائے۔ چھوٹے موٹے اکا دکا اگر کوئی واقعات ہوتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن تقریباً بے راہ روی کا خاتمہ ہو انشاءاللہ، اگر یہ تمام احکامات کو اگر ہم نے اپنے اوپر، اپنے معاشرے میں، اپنے محلے میں نافذ کر لیے، تو اپنے خاندان والوں پر۔ تو اپنی زینت نہ ظاہر کریں، پھر کہا گیا تھا، لمبی ایک لسٹ دے دی گئی کون محرم رشتے دار ہیں، پھر وہ جو تمہارے زیر دست ہوں، جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوں، اپنے میل جول کی عورتیں، کنیزیں جن کی وہ مالک ہوں، اپنے خادم مرد، یعنی ایسے خادم مرد جو عورتوں کی حاجت نہ رکھتے ہوں، اور ایسے لڑکے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں، اور پھر وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلیں۔ اب یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے، وَلَا يَدْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور اپنے پاؤں زمین پر مارتے ہوئے نہ چلیں کہ جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے اس کا لوگوں کو علم ہو جائے۔ یعنی ایک اور حکم جو دیا جا رہا ہے کہ پاؤں نہ مارے زمین پر، ایسی چال نہ چلیں جس سے لوگوں کے دل دہل جائیں، جو متوجہ ہونے والا نہیں ہے وہ بھی متوجہ ہو جائے۔ بعض اوقات آپ دیکھیں کہ عورت پورے حجاب میں ہوتی ہے، باپردہ ہوتی ہے، لیکن اس کی جو ہیل ہوتی ہے، جو سینڈل اس نے پہنی ہوتی ہے، اس کی ٹک 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 جو ہے وہ سب کو سنے آ رہی ہوتی ہے۔ تو پردے میں ہے لیکن تیز چلنے کی وجہ سے کبھی ابایا اڑ رہا ہے، کبھی جسم ہل رہا ہے، تو اس لیے پاؤں زمین پر مارنے سے منع کیا گیا کہ ایسی زور کی آواز کے ساتھ نہ چلیں جس سے دوسرے لوگ متوجہ ہو جائیں۔ اور کوئی ایسا بجنے والا زیور تو پہننے کا سوال ہی نہیں ہوتا، ایسا بجنے والا زیور نہ پہنے کہ چل رہی ہو تو چھن چھن کی آواز آ رہی ہو، دوسرے لوگ متوجہ ہوں۔ اور اب بعض احادیث سے ہم کو خوشبو لگا کر جانے سے بھی منع کرنے کا ذکر ملتا ہے کہ جب عورت کا باہر نکلنے کا ارادہ ہے تو وہ خوشبو لگا کر نہ آئے، خصوصاً جب اسے مسجد جانا ہو، تو آپ نے منع فرمایا تھا کہ وہ خوشبو لگا کر نہ آئے۔ تو خوشبو سے بھی منع کیا گیا ہے کہ عورت خوشبو لگا کر بھی باہر نہ نکلے۔ تو یہ مومنات سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، اگر ہم اپنے آپ کو مومنات سمجھتے ہیں تو ہم کو ان تمام احکامات کو فالو کرنا ہوگا، یعنی اگر ہم اس کو فالو نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب نعوذ باللہ ہم خود اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ ہم تو ان احکامات سے بری ہیں، نعوذ باللہ۔ اب یہ جو بجنے والے زیور کی بات ہے، آپ دیکھیں بچپن سے ہمارے یہاں پر جو ایک عادت ڈال دی جاتی ہے بچیوں کو، چین پٹی، اور چین پٹی میں گھنگھرو لگے ہوتے ہیں، یا آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ دوپٹوں میں، چوڑیوں میں، لباسوں پر سامنے سے لٹکنے والے کچھ ایسے گھنگھرو لگا دیے گئے جس سے آپ چل رہے ہیں تو آواز آتی ہے۔ جب ہمیں معلوم ہے کہ جب ہمیں یا تو وین میں جانا ہے، یا پھر کسی ڈرائیور کے ساتھ آٹو میں جانا ہے، یا ہم بازار میں نکل رہے ہیں، تو اس وقت ہم کو بالکل ہی سادگی سے جانا چاہیے، نہ ہماری چپل ایسی ہو، نہ ہمارے ہاتھوں میں چوڑیاں ہوں، نہ کوئی ایسا زیور ہو جس کی وجہ سے آواز یا جھنکار سنائی دے، اور نہ ہی ہمارا ابایا ایسا ہو جو دوسروں کو متوجہ کرے۔ خصوصاً ابائے پر ہم بہت زیادہ دھیان دیں، کیونکہ جب زینت کہا گیا ہے تو اگر ابایا خود زینت والا ہو، ہمارے ابائے پر اتنی خوبصورت بیلیں بنی ہوں، ہمارے ابائے پر اتنی خوبصورت نقش و نگاری کی گئی ہو، چاہے وہ ایمبرائڈری سے ہو، چاہے وہ کسی اور چیز سے کی گئی ہو، موتیوں سے، یا پھر جو آتے ہیں آرٹیفیشل جو ڈائمنڈس ہوتے ہیں، اس سے اگر اس پر نقش نگاری یا ڈیزائن بنائی گئی ہو، تو یہ سب اسی میں آ جائے گا۔ یعنی آپ کو تو زینت کو چھپانے کے لیے کہا گیا تھا، آپ تو الٹا زینت کر کے باہر نکل رہی ہیں۔ آج کے جو ہمارے ابائے ہو گئے ہیں، ایسے ابائے کے لیے ایک اور ابائے کی ضرورت ہے۔ یا تو ابائے تنگ ہوتے ہیں، اس قدر فٹ ہوتے ہیں کہ ابائے پہن کر ابائے کا مقصد ہی فوت ہو گیا ہے، بالکل سمجھے، یا پھر ابائے اگر ہوں ڈھیلے تو وہ اس قدر مزین اور خوبصورت ہوتے ہیں، اور اس پر اس قدر خوبصورت نقش نگاری بنی ہوتی ہے کہ وہ اس کا مقصد ہی فوت ہو گیا۔ تو ابائے پر آپ نے زینت لگا دی تو آپ نے زینت کو چھپایا کیا؟ پھر آپ نے تو زینت کو مزید ظاہر کر دیا۔ تو لہٰذا ایسے ابائے بھی نہ ہوں، ایسے ابائے نہ ہوں کہ نہ جو ٹائٹ ہوں اور نہ ہی جو ڈیزائن سے مزین ہوں۔ تو عورت اپنے پیر بھی زمین پر مار کر نہیں چلے گی۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجد میں عورتوں کو اگر امام سے کوئی غلطی ہو جائے تو مرد سبحان اللہ کہیں گے، لیکن عورت کو اگر پتہ چلے کہ کوئی غلطی ہو گئی ہے تو وہ اپنے ہاتھ پر ہاتھ مار کر اشارہ کرے گی کہ مطلب کچھ غلطی ہوئی ہے. پھر یہاں پر جو ذکر آیا تھا جو بھی لوگ کہے گئے ہیں, کچھ لوگوں کا ذکر نہیں آیا کہ کون محرم ہے اور کون نامحرم ہے. تو جیسے اس میں شوہروں کے بیٹے, بھائی کے بیٹے یا بہنوں کے بیٹے, اور اس میں چچا اور ماموں بھی ساتھ میں ہیں. اسی طرح سے بہنوں میں چاہے وہ سوتیلی بہنیں ہوں یا سگی بہنیں ہوں, ان سب کے بیٹے نہیں, اللاتی بہنیں, اخیافی بہنیں. یعنی اگر مثال کے طور پر جیسے بچے اس طرح سے ہو سکتے ہیں نا کہ شوہر ہے اس کی پہلی بیوی کے بچے ہیں, اب یہ دوسری بیوی آئی ہے اس سے بھی بچے ہوئے ہیں, تو جو پہلی بیوی کے بچے تھے اور یہ بیوی کے بچے بھی, تو وہ سب اس میں شامل ہو جائیں گے. اسی طرح سے بیوی کے پہلے بچے ہو سکتے ہیں اور اب جس کے ساتھ اس کی شادی ہوئی ہے اس کے بچے ہو سکتے ہیں وہ شوہر کے, تو وہ سب بہن بھائی کہلائیں گے, تو ان کے پھر بچے اس میں ہو جائیں گے. نہیں, اللاتی بھائی, اخیافی بھائی اس کو کہتے ہیں. کہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اور بھی اقدامات کیے جس کی وجہ سے معاشرے میں بے راہ روی نہ پھیلے اور کسی کو بدگمانی کا موقع نہ ملے, کیونکہ شیطان ساتھ ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم رشتہ داروں کی غیر موجودگی میں دوسرے لوگوں کو, خواہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو, کسی عورت سے تنہا ملنے اور اس کے پاس تنہا بیٹھنے سے منع فرمایا. ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اپنی بیوی کو چھوڑنے جا رہے تھے, راستے میں دو انصاری پاس سے گزرے. آپ نے ان کو روک کر ان سے فرمایا, یہ میرے ساتھ میری بیوی صفیہ ہیں. انہوں نے عرض کیا, سبحان اللہ یا رسول اللہ, بھلا آپ کے متعلق بھی کوئی بدگمانی ہو سکتی ہے؟ فرمایا, شیطان آدمی کے اندر خون کی طرح گردش کرتا ہے, مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دل میں کوئی برا گمان نہ ڈال دے. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. اسی طرح سے اللہ کے رسول نے یہ بھی منع فرمایا کہ کوئی مرد کسی عورت کا ہاتھ نہ تھامے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود مردوں سے بیعت لیتے تھے ہاتھ رکھ کر, اور عورتوں سے صرف زبانی بیعت لیتے تھے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کبھی کسی غیر عورت کے جسم کو نہیں لگا, آپ عورت سے صرف زبانی عہد لیتے تھے, اور جب وہ عہد کر چکتی تو فرماتے, جاؤ بس تمہاری بیعت ہو گئی. یہ بھی ابو داؤد کی حدیث ہے. اسی طرح سے اللہ کے رسول نے عورت کو تنہا غیر محرم کے ساتھ سفر کرنے سے سختی سے منع کیا. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. ایک اور بخاری اور مسلم کی روایت میں یہ بات ہم کو ملتی ہے کہ کوئی مرد کسی عورت سے خلوت میں نہ ملے جب تک کہ اس کے ساتھ اس کا کوئی محرم نہ ہو, اور کوئی عورت سفر نہ کرے جب تک اس کا کوئی محرم اس کے ساتھ نہ ہو. تو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً بھی کوشش کی تاکہ مردوں اور عورتوں کو اختلاط نہ ہو اور اس طرح کی کوئی باتیں معاشرے میں رواج نہ پائیں. پھر اسی بنا پر مسجدوں میں آنے سے منع نہیں کیا گیا عورتوں کو, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے منع نہ کرو, لیکن ان کے گھر کی نماز ان کے لیے زیادہ بہتر ہے. یہ احمد اور ابو داؤد کی حدیث ہے. بخاری اور مسلم میں ہم کو یہ واقعہ ملتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر معاویہ کا دور تھا, اس دور میں عورتوں کے رنگ ڈھنگ دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ اگر اللہ کے رسول یہ دیکھ لیتے جو اب ان کا مسجدوں میں آنا جس طرح سے ہے, تو وہ ضرور بند فرما دیتے جس طرح بنی اسرائیل کی عورتوں کا آنا بند کیا گیا تھا. یہ بخاری اور مسلم میں یہ بات کو روایت کیا گیا ہے. اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ مسجد نبوی میں اللہ کے رسول نے عورتوں کے داخل ہونے کے لیے ایک الگ دروازہ مخصوص کر دیا تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور حکومت میں مردوں کو اس دروازے سے آنے جانے کی سخت ممانعت فرماتے تھے. یہ بھی ابو داؤد میں روایت ہم کو ملتی ہے. پھر جماعت میں بھی عورتوں کی صفیں مردوں سے پیچھے رکھی جاتی تھیں, اور نماز ختم ہونے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید تھی کہ کچھ دیر رکے رہو اور جب تک عورتیں نہ چلی جائیں, جب عورتیں چلی جاتی تب مرد باہر نکلتے تھے. ہاں, یہ ایک بات ذہن میں رکھیں گے, کیونکہ بعض اوقات اس طرح سے ہمارے اندر غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے کہ جب ہم اسلام کی طرف آتے ہیں یا اپنے دین کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو بعض اوقات ہمارے اندر ریجیڈیٹی آ جاتی ہے اور ہم بہت زیادہ شدت پسندی اختیار کر لیتے ہیں. ہر چیز میں اگر ہم اعتدال رکھیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا. بعض اوقات کچھ لوگ اتنی زیادہ پابندیاں لگاتے ہیں کہ انہیں شرعی پردہ جس کو کہتے ہیں, کہ اب عورت بالکل بیڈ روم میں بیٹھی رہے اور بالکل وہ گھر میں نہ نکلے. ہمارے پر ہم سب جانتے ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, اتنی جلدی اس سسٹم کو ختم کرنا بہت مشکل ہے. یہ نہیں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہی ہو, اس کو دھیرے دھیرے ختم کرنا چاہیے, لیکن پاسبل نہیں ہے. متوسط طبقے کا ہمارے یہاں پر زیادہ پایا جاتا ہے, ہر ایک کے لیے الگ الگ گھر, ہر ایک کے لیے الگ الگ وہ فیسلٹیز کہاں سے لائیں گے. تو بہتر کیا ہے کہ اگر اس طرح کا جوائنٹ فیملی سسٹم بھی ہے تو دھیرے دھیرے اس کو پہلی بات تو ختم کیا جائے, اور عورتوں کو چاہیے کہ زینت کے ساتھ دوسروں کے سامنے نہ آئیں اور ہر کام میں اعتدال رکھیں. کیونکہ بعض جگہ ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ شرعی پردہ کرنے کی وجہ سے لڑکی بالکل اندر بیٹھی رہتی ہے اور دوسرے گھر والے اس کو اس کے بیڈ روم میں کھانا پہنچاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ادھر جوائنٹ فیملی ہے اس لیے وہ باہر نہیں نکلتی ہے. تو ایسا نہیں ہو, اپنے لیے کوئی بڑی سی چادر بنا لے گھر میں, زینت نہ کرے, اپنا کام کاج کرے اور اپنے بیڈ روم میں چلی جائے, بس ختم. بلا وجہ کا ہنسی مذاق کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. دوسرا ایک اور اعتدال یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول نے عورتوں کو زینت یا بناؤ سنگھار کرنے سے منع نہیں کیا, بلکہ آپ نے اس کی ہدایت فرمائی ہے کہ بناؤ سنگھار کیا جائے, لیکن کس کے لیے؟ صرف شوہر کے لیے. لیکن کچھ چیزوں سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا, کہ بالوں میں بال ملا کر لگانا, جسم کے حصوں کو گودنا, یا پھر مصنوعی تل بنانا, بال اکھاڑ کر بھویں بنانا, یا روئیں نوچنا چہرے سے. یہ ان چیزوں کو منع کیا ہے, لیکن اس کے علاوہ جو جائز سنگھار ہے, جائز زینت ہے, عورت کر سکتی ہے. تو اب مومن کے لیے کیا راستہ ہے؟ کہ وہ ان احکامات کی پیروی کرے, اور اگر ان کی خلاف ورزی وہ کرتا ہے تو پھر وہ سوچ لے کہ پھر وہ مومن بھی نہیں رہا. اگر وہ اپنے آپ کو مومن کہتا ہے تو اس کو ان احکامات کی پابندی بھی کرنا ہوگا, اور خصوصاً ہم خواتین کو. خواتین ہی اس معاشرے میں بہتری اور سدھار لا سکتی ہیں, کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے خواتین کو صلاحیتیں دی ہیں بات منوانے کی, تو خواتین بات منوا سکتی ہیں. لہٰذا خواتین کو چاہیے کہ اپنی اس صلاحیت کا یہاں پر اس جگہ پر وہ استعمال کرے اور بات منوائے, اور جو بیکار کی ہمارے یہاں پر رسمیں یا رسم و رواج رائج ہیں ان سب کو ختم کیا جائے. اسی لیے پھر آخر میں کیا کہا گیا, فَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, اور سب مل کر اللہ کی جناب میں توبہ کرو اے مومنو, اگر تم فلاح پانا چاہتے ہو, یہ شاید کہ پھر تم فلاح پا جاؤ. یعنی اب پہلے جو ہو چکا سو ہو چکا, تو ابھی بھی کچھ بگڑا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے کہ توبہ کر لو, پلٹ آؤ, لوٹ آؤ, اپنی سابقہ غلطیوں پر معافی مانگ لو اللہ تعالیٰ سے, استغفار کر لو, اور سب مل کر توبہ کرو. جمیعاً کا لفظ آیا ہے ایہا المومنون, اے مومنو. کیوں؟ لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پاؤ. اور پیچھے ہم فلاح کا مطلب پڑھ چکے ہیں کہ فلاح ایسی کامیابی جس میں ناکامی کا کوئی شائبہ نہیں. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ایک موقع اور ہمیں عنایت فرما دیا کہ اگر پہلے اگر کچھ غلطی ہو چکی ہے, اس طرح سے بے پردگی ہو چکی ہے, یا جو بھی کچھ ہو چکا ہے, اس کو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بس اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں, توبہ کر لیں, آئندہ نہ کرنے کا عزم کریں. تو کہا جا رہا ہے کہ توبہ کریں اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل کیے ہیں اس کی پابندی کریں. تو جو جتنا اس سے بچے گا وہ اتنا ہی پاک ہوگا, اور جو جتنا اس میں انوالو ہوگا وہ اتنا شیطان کی نقش قدم کی پیروی کرے گا. لہٰذا اگر ہم شیطان کی پیروی سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کے احکامات کی پیروی کرنا ہوگا, تاکہ ایک پاکیزہ معاشرہ وجود میں آ سکے انشاءاللہ. آمین. پیچھے ہم نے جو لفظ پڑھے ہیں, او ما ملکت ایمانہن او التابعین غیر اولی الاربا, تو یہاں پر دراصل جو دو آرا پائی جاتی ہیں کہ او ما ملکت ایمانہن, کہ وہ زیر دست غلام جس میں عورتیں بھی ہوں گی مرد بھی ہوں گی, تو دو رائے پائی جاتی ہیں. ایک جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس سے مراد تو دراصل عورتوں کے لیے جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ ان کو غلاموں سے بھی پردہ کرنا پڑے گا, اپنے غلاموں سے بھی. اور دوسری طرف دوسرے لوگ یعنی کچھ اور بات کہتے ہیں کہ نہیں, اس میں عورتوں کو غلام سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ وہ تو زیر دست ہیں, وہ تو غلام ہیں, وہ اس طرح کا وہ یہ سوچ نہیں سکتے یا یہ کام نہیں کر سکتے, لہٰذا عورت کو ان سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں جو غلام ہیں. کیوں؟ کیونکہ آگے جو لفظ آ رہا ہے اب التابعین غیر اولی الاربا, کہ پھر وہ یعنی جو آگے جو لفظ آیا ہے کہ ایسے مرد یا ایسے لوگ جن کو کچھ حاجت نہ ہو, یہ جو روٹی کے لیے بس پڑے رہیں اور دوسری کوئی ان کو حاجت نہیں ہے, تو چونکہ یہ لفظ آ گیا الگ سے اب التابعین غیر اولی الاربا, تو لہٰذا او ما ملکت ایمانہن میں وہ غلام بھی شامل ہوئے. لیکن بہرحال اس زمانے کے غلام اور وہ ساری چیزیں ایک الگ تھیں, اور اس معاملے میں جو لوگوں نے کہا ہے کہ کوئی ایسے مرد جو آپ کے یہاں روٹی کے لیے پڑے رہے ہوں, یا بچپن سے جن کی پرورش آپ کے یہاں ہوئی ہو, اور جو گھر کی خواتین پر نگاہ بھی نہیں ڈالتے ہوں نہ نگاہ اٹھاتے ہوں, وہ لوگ تو ٹھیک ہے, لیکن بعض آج کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں, آج کے دور کے لحاظ سے, تو اس میں ہم ہر کسی کے سامنے نہیں, ڈرائیورز یا جو بھی گھر کے نوکر ہیں ان کے سامنے زینت کے ساتھ نہیں آ سکتے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے, اور اللہ کرے کہ جو بھی بات نکلی ہو حق کے ساتھ نکلی ہو، اور اگر صحیح بات ہے، درست بات ہے، تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی غلطی ہو گئی ہوگی تو وہ میرے اپنے علم کی کمی کی وجہ سے غلطی ہوئی ہوگی، جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کو سمجھنے کی توفیق دے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.